بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے سفر نامہ سات سمندر پار ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 0321-213-825 یا پھر ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org وزٹ کریں. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون.
ترتیب انتصاب تعارف پیش لفظ ٹوکیو ماسکو لینگراڈ کراچی سے نیپلز قاہرہ لندن اور نیو یارک. تحریک امداد باہمی کے نام جس کے تعاون کے بغیر یہ سفر نامہ کبھی تکمیل نہ پاتا. نہ میاں کو دورے رہتے اور نہ مجھے دورے پڑتے. فکر و فن کی دنیا میں کبھی کبھی جو ہلکے ہلکے زلزلے آتے ہیں وہ بعض دفعہ بطنِ گیتی سے انجانے عجائب و نوارد برآمد کر کے اپنی یادگار چھوڑ جاتے ہیں. زیر نظر تالیف لطیف ایک ایسے ہی زلزلے کی یادگار ہے کہ اس کی کار فرمائی سے پہلے اس امر کے قطن کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ ایک بالکل نئی فنکار کے افکار تازہ احساسات لطیفہ ہمارے ادب میں داخل ہوتے ہی اس کی پرچھائیاں اس کی فضا پر چھا جائیں گی اور ایک ایسا افتاش جمیل اور لطیف پیدا کریں گے جو ایک عرصہ دراز تک ہمارے تصورات کو لرزاتا اور ہمارے دلوں کو کتار ملاتا رہے گا. بیگم اختر ریاض الدین کے بیان میں ایک ماہرانہ گرفت اور ایک فنکارانہ آراستگی اپنے عروج میں نظر آتی ہے اور وہ ہلکا ہلکا مزاح جو ان کی نگارش گوہری میں ایک سلک ریشمی کی طرح بل کھاتا چلا جاتا ہے ان کی سب سے دلکش خصوصیت کا امتیاز رکھتا ہے. پھر وہ جس بے ساختگی اور بے تکلفی سے اپنے آپ کو جاپان کے خیابانوں اور گشتہ خانوں اور صنعت اور تجارت کے ہنگامہ زاروں اور تعلیم و تربیت کے دبستانوں کی سیر کرواتی ہیں اسی خوبی اور ملائمت سے آپ کا ہاتھ تھام کر روس کے برکستانوں اور عجائب خانوں مقبروں اور زیارت گاہوں میں لیے پھرتی ہیں اور اس طلسم قدر حیرت سے بھی آپ تبھی برآمد ہوتے ہیں جب جگہ یک ان کا شہر آگئی بیان ختم ہو جاتا ہے اور آپ چونک اٹھتے ہیں اور بے اختیارانہ سوچنے لگتے ہیں اے کاش اے کاش. صلاح الدین احمد ایڈیٹر ادبی دنیا لاہور. پیش لفظ پہلے زمانے کے سفر نامے جغرافیائی حدود سے شروع ہوتے تھے اور رفتہ رفتہ تاریخ کے دھارے میں جذب ہو جاتے تھے. ماضی کا مسافر مستقبل کا مورخ بن بیٹھتا تھا لیکن زمانہ حال کا دور کچھ اور ہی طرز کا ہے. سائنس کی تیز رفتاری نے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کی تنابیں اس طرح کھینچ رکھی ہیں کہ وقت اور فاصلے کا وجود مسلسل سمٹتا جا رہا ہے. اب فاصلے عرضی کم اور نظریاتی زیادہ ہو گئے ہیں چنانچہ اب مسافر بھی آنکھ سے کم اور عینک سے زیادہ دیکھتا ہے. اس عینک کے شیشے نیو یارک میں بنے ہوں یا ماسکو میں ان میں ہر ایک کے حسب حال کچھ دنیا سرخ کچھ دنیا سفید اور باقی ساری کی ساری دنیا سیاہ نظر آتی ہے. ماسکو کی آنکھ سے دیکھیے یا نیو یارک کی آنکھ سے لندن کی آنکھ سے دیکھیے یا پیرس کی آنکھ سے ان سب کی نظر میں افریقہ کالا اور ایشیا پیلا ہے. سرخی اور سفیدی کے امتزاج میں حسن نکھار صحت اور خوشبو ہے. کالے پیلے کی ملاوٹ میں جدوجہد کا غبار محنت کی تھکن مشقت کے پسینے کی بو ہے. رنگ و بو کی یہ نظریاتی بھول بھلائیاں ایک عام مسافر کو شدید ذہنی انتشار میں سرگرداں رکھتی ہیں لیکن بیگم اختر ریاض الدین ایسی کسی سرگردانی کا شکار نہیں ہوئی. آہنی پردے کے اس طرف یا اس طرف انہوں نے کسی سے بھی کوئی عینک مستعار نہیں لی. انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھا اور جو کچھ لکھا اپنے قلم سے لکھا، میری نظر میں یہ ایک قابل رشک کامیابی ہے۔ سات سمندر پار میں خالی مزاح، رنگینی اور روانی ہی نہیں، اس میں ایسی فکر نہیں جس سے کتاب کی بو آئے یا جو بوجھل ہو جائے۔ مصنفہ کی فکر محسوسات میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جزیات میں جا کر منتشر نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر وقت کل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تخلیقی اور جبلی قوت، احساس اور ادراک کا جو بہترین سنگم ان کی تحریر میں ملتا ہے، بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ کردار نگاری میں بیگم اختر ریاض کو ملکہ حاصل ہے۔ تشبیہات میں انفرادیت، اشاروں میں مزاح کی جھلکیاں اور طنز میں ایک اچھوتا پن ہے۔ ہر کردار کی بنیادی خصوصیت کو وہ برش کی ایک ریجک جنبش سے اجاگر کر دیتی ہے۔ وہ ہنس ہنس کے ہم سفروں پہ فکرے کستی ہیں، اسی انداز سے ان سے تعصب پیدا نہیں ہوتا، الٹی دلچسپی بڑھتی ہے، پیار آتا ہے۔ لکھتی ہیں، ایک شرارہ تھی تو صرف 19 سال کی، لیکن ان کی شخصیت میں 20ویں صدی اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کا حلیہ بیان کرنا مشکل ہے۔ پکاسو اپنی تجریزی آرٹ کے دو نصف دائروں میں ایس یوں پیش کر سکتا ہے، انہی مناظر قدرت اور ناظر قدرت سے عشق معلوم ہوتا ہے۔ سمندر سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک تھا۔ کہتی ہیں، معلوم ہوتا تھا ہزار ہا بلوری جھاڑ فانوس چٹخ چٹخ کر پانی میں کرچی کرچی ہو رہے ہیں۔ ان پانیوں میں کتنے نقش بنتے اور بگڑتے ہیں، گویا کوئی بے چین مصور واٹر کلر میں لطیف عظمتیں بے اعتنائی سے کھینچے اور مٹا دیتا ہے۔ چاند سے وہ کھیلتی ہیں، چھیڑتی ہیں اور ترس کھاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ رات کی خنک خلا میں چاند اکیلا تنہا لٹک رہا تھا، گویا ساری مخلوقات کے گناہ کی پاداش میں صلیب پر چڑھا دیا گیا ہو۔ سات سمندر پار میں جدت ہے، جہاں بینہ نظر ہے، شوخی ہے، مشرق اور مغرب کا امتزاج ہے۔ اس کی رنگینی اور لطافت کے پس منظر پر مغربی فکر میں مشرق کا دل دھڑکتا ہے۔ بیگم اختر ریاض نے جس آن بان سے ادب کی وادی میں قدم رکھا، اس سے یہ امید بنتی ہے کہ وہ بہت سے گل اور کھلائیں گی۔ یہ بڑی نیک فال ہے، کیونکہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ قدرت اللہ شہاب، ٹوکیو۔ جاپان کو مشرق بعید میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب دور حاضر کا تازہ شاہکار ہوائی جیٹ 11 گھنٹے میں سیدھا کراچی سے ٹوکیو پہنچا دیتا ہے، تو وہاں کا منظر دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جاپان نہ اتنا مشرق ہے اور نہ اتنا بعید۔ رات ہو چکی تھی جب ہمارا جہاز ٹوکیو پہنچا۔ کسٹم والوں نے حسب معمول سوال کیے اور سامان کی جانچ پڑتال میں بہت دیر لگا دی۔ تھکے ہارے اپنے ہوٹل میں آ کر سو گئے۔ صبح لمبی تان کر اٹھی تو سورج دیوتا کمرے کے اندر اور میرا دیوتا کمرے کے باہر۔ وہ کانفرنس میں پاکستان کا تجزیہ کر رہے ہوں گے اور میں نے چاروں طرف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہوٹل نہایت صاف ستھرا، کمرے میں ہر جدید آسائش، غسل خانہ اتنا شفاف کے قدم رکھنے کے بجائے اس کے قدم لینے کو دل چاہے۔ ربڑ کے چپل اوندھے بستروں کے نیچے رکھے ہوئے، جن پر پرچی لگی ہوئی تھی ڈس انفیکٹڈ، یعنی جراثیم سے پاک۔ پانی کے گلاسوں پر بھی یہی چیز چسپا تھی۔ مغربیت تو بستر سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی دو کمبل پلنگ کے آہنی شکنجے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ آپ کسی طرح ان میں گھس نہیں سکتے، سوائے اس کے سرحانے کی طرف سے آہستہ آہستہ اپنے جسم کو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں ان کے اندر پہنچایا جائے، اور جب پہنچ جائیں تو بھی گردن اور چہرہ دونوں باہر ٹھنڈے تکیے پر بے گھر مہاجروں کی طرح پڑے ہوں گے۔ صبح دم کھڑکیوں سے باہر نگاہ ڈالی تو چیری کے گلابی شگوفے قطار در قطار کھڑے لہرا رہے تھے۔ جاپان دیکھیے تو اپریل میں، سن سن کر عمر گزر گئی تھی، اور اب جاپان، بہار اور میں ایک ہی وقت میں دو چار ہوئے تھے۔ اپریل کا مہینہ بہاروں کا پیمبر ہوتا ہے۔ اس ماہ کے شب و روز پھولوں کی خوشبو میں رچے ہوتے ہیں، اور یہی شوق بہارا مجھے جاپان لایا تھا۔ چیری کے شگوفوں کی لہک میں میں سیدھی باہر چلی گئی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے جو چھو کر دیکھا تو دھچکا سا لگا۔ شگوفے مصنوعی کاغذ کے تھے، جو اتنا باریک تھا کہ چھو کر بھی فرق کا مشکل سے پتا چلتا تھا۔ جاپانی دنیا کے بہترین نقال مانے گئے، اور مغربی صنعتوں کی نقالی کر کے یورپ کی اقتصادیات کے لیے ایک خطرہ بن گئے، لیکن قدرت یزدان کی نقالی ہمیں کچھ بھائی نہیں۔ یہ سراسر سیاحوں کے ساتھ دھوکا یا قدرت کا مضحکہ تھا۔ سنا ہے کہ 50 سال پہلے ٹوکیو ایک وسیع باغ کی طرح شگوفوں سے معمور تھا، لیکن صنعتی ترقی کی بھیانک بدصورتیوں نے چیری کے درختوں کو پیچھے ہٹا ہٹا کر دھوئیں اور کالک سے بھرے ہوئے کارخانے کھڑے کر دیے۔ اب ٹوکیو کے مشہور شگوفے صرف ایک دو مشہور پارکوں میں پائے جاتے ہیں، اور غالباً اسی لیے پھولوں کی اس رسیا قوم نے چیری کے اصلی پھولوں کی کمی کو نقلی پھولوں سے پورا کر دیا۔ جاپان کی قدرتی حسن کو امریکہ نامہ نگاروں نے ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ اگر اتنی مبالغہ آمیز تعریف نہ سنی ہوتی تو مجھے شاید خود زیادہ خوبصورت لگتا۔ جاپان میں قدرت کی صنعت کاریاں سب نہایت مختصر پیمانے پر ہیں۔ جن آنکھوں نے ہمالیہ کی دیوزاد برفیلی چوٹیاں اور ان کے دامن میں پھیلی ہوئی گلگوں وادیاں، پھر سن کے چمکتے ہوئے وسیع ریگزار اور سفید اجدہوں کی طرح بل کھاتے ہوئے بے پناہ دریا دیکھے ہوں، تعجب نہیں کہ انہیں جاپان کا سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ فیوجی ایک پیارا سا سفید ریش بونا معلوم ہوتا ہے، جس کا سر ہمالیہ کے آدھے جسم تک بھی نہیں پہنچتا۔ جاپانی اس کے عاشق اور پرستار ہیں۔ میں جب واپس آنے لگی تو بہت سے ملنے والوں نے مجھ سے کہا کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ فیوجیاما کی زیارت کرتی جاؤ، اسے دیکھے بغیر آپ کو نروان یعنی سکون نہیں مل سکتا۔ ننی ننی جھیلیں، مننے مننے دریا، چھوٹی چھوٹی آبشاریں، لکڑی کے کھلونوں کی طرح تراشے اور سجائے ہوئے باغ جو گڑیوں کے چمن معلوم ہوتے تھے، ان بالشتی باغوں میں انسان افسانوی سیاح گلیور کی طرح محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سنبھل سنبھل کر چلتا ہے کہ کوئی بالشتیا پیروں میں نہ آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی مصنوعی جھیلیں، پتھریلی پگڈنڈیاں، سنگین لالٹینیں اور کہیں کہیں لکڑی کے منقش دالان، جن میں اکثر ناچ رنگ کی محفلیں برپا ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ عمدہ باغوں میں عجائب گھر، جن میں فنون لطیفہ کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان باغوں میں نہایت حسین سدا بہار انواع و اقسام کے سبز پودے اور بیلیں، اپریل کے مہینے میں منگولیا اور کمیلیا کے کٹورے خوب کھلے ہوئے تھے، آتشی گلابی ایزیلیا کے گچھے کے گچھے لہروں کی طرح امڈ امڈ کر ایسے بدمست ہو کر پھیلے ہوئے تھے کہ ایک سبز پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نازک بے جان لکڑی سے یہ کرشمہ تخلیق پھول ہالینڈ کا پیشہ بلکہ تجارت، لیکن جاپانیوں کے لیے ایک طریقے زندگی ہے۔ ایک سڑا بسا کساب بھی اپنی دکان پر دو چار پھول اٹکائے بیٹھا ہے۔ پھولوں کی سجاوٹ محض ایک فن ہی نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے۔ گل آرائی اور گلدانوں پر دیوان کے دیوان لکھے ہوئے ہیں۔ شاید ایک جاپانی گلدان چننے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور دلہن چننے میں کم۔ سجاوٹ کا ہر نیا طریقہ ایک فلسفہ حیات کا غماز اور عکاس ہے۔ حیات فانی اور بقائے ابدی کے راز ٹہنیوں کے زاویوں، پھولوں کے رنگوں اور ڈنڈیوں کی اونچائی نیچائی سے بتائے جاتے ہیں۔ ترتیب گل قلب انسانی کی اندرونی کیفیتیں عیاں کرتی ہے۔ پھولوں کے سالانہ جشن ہوتے ہیں، مختلف پھولوں کے مختلف موسموں میں تہوار منائے جاتے ہیں، جن کی نو عمر جاپانی لڑکیاں ناچتی گاتی ہیں، پھولوں کے جلوس نکلتے ہیں۔ ٹوکیو کی آبادی نے 1 کروڑ پر پہنچ کر اس دارالخلافے کو دنیا کا سب سے زیادہ گنجان یعنی بڑا شہر بنا دیا ہے۔ شب کی روشنیاں، فلک پیما عمارتیں، انسانی قطاریں، چلاتی کاریں، بظاہر یہ یورپ کا کوئی بڑا شہر بھی ہو سکتا ہے۔ شاید 20ویں صدی نے اپنی پہلی کروٹ یہیں بدلی ہوگی، یا کم از کم مغرب کے دیوتا نے اپنا دوسرا جنب چپٹی شکلوں اور چمپئی رنگتوں میں لیا ہے۔ یہ شہر، یہ ملک ایشیا سے باہر مشرقیت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ لباس بھی جو عام نظر آتا ہے مغربی ہے۔ بھلا ہو لباسوں کے کارخانوں کا جو لاکھوں مرد عورتوں کو ایک ہی نمونے کی پتلون اور سکرٹ پہنا کر بظاہر جمہوری یکسانیت پر لے آئے ہیں۔ اگر چہروں اور صورتوں پر نظر نہ پڑے تو ہر طرف ایک بھرپور مغربی سوسائٹی کے نقوش نظر آتے ہیں۔ اکا دکا عورتیں اپنے قومی لباس یعنی کمونوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ یا تو بہت پرانے گھروں کی ہوتی ہیں، یا پھر گیشائیں یا سیاحوں کی دلچسپی کے لیے چند ایک عجوبے برقرار رکھے گئے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سرخ ہندیوں کو بچا بچا کر ایک دو جنگلی بستیوں میں اس طرح پالا پوسا جا رہا ہے کہ سیاح نا امید واپس نہ جائیں، یوں تو ہمارے شہر سے بھی فرنگی سیاح دل شکستہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں مال روڈ پر نہ اونٹ دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہاتھی۔ جاپانی مرد کا چہرہ جاپانی عورت کے مقابلے میں ستا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا اگر عورت کا چہرہ 5 سیر کا گلابی گوشت ہے تو مردانہ مکھڑا 4.25 سیر کا۔ عورت وہاں کی بے تحاشا پلی ہوئی ہے۔ اب فیشن میں نوعمر لڑکیوں نے کمر پتلی کرنی شروع کر دی ہے، لیکن پھر بھی اوسط چہرہ بھاری طباق اور ٹانگیں سیدھی پلنگ کی پائے کی طرح ہیں۔ کیمونو تو ایپ پوشی کر سکتا ہے، یہ موئی سکرٹ تو خود ہی اپنی ٹانگ کھولے اور لاجوں میں نہ مرے۔ قوم کی صحت عموماً بہت دکھتی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرد تو زرد نظر آ بھی جاتے ہیں، عورتیں خاصی گوری، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے گال سرخ سیب کی مانند دہکتے ہیں۔ اکثریت کو تو ہلکی گلابی لپسٹک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے سرد موسم اپریل میں ہمارے دسمبر کی سردی تھی، اور کچی مچھلی کی خوراک کو ان کی جوانی، صحت اور جنس کا راز بتایا جاتا ہے۔ مشرق بعید میں ویسے بھی عورت کا 50 سال تک جوان رہنا بعید امکان نہیں۔ اس خطے کے پانی میں نرمی، ہوا میں لوچ، عورت کی رنگت میں صباحت اور جلد میں ملائی کی سی چکنائی ہے۔ ایک 70 سالہ چینی شہزادی نے ایک پارٹی میں بتایا کہ چین کے رنگین شہنشاہی عہد میں وہ تازہ شیر مادر میں سچے موتی پیس کر کھاتی اور لگاتی تھی۔ اس وقت تک اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں تھی۔ کس حیرت سے میں نے شہزادی کو دیکھا اور سوچا کہ پہلی چیز کا انتظام تو ہو جائے گا کہ ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی تیار بیٹھی ہوگی۔ موتیوں والی بات البتہ مشکل ہے۔ اپنے قومی لباس میں جاپانی عورت سر کا پا ایک چینی کی گڑیا ہے، جس کی آنکھوں کی جگہ دو ننی ننی کانچ کی گولیاں گوشت میں آدھی دبکی ہوئی چمک رہی ہیں۔ جب وہ پوری آنکھ کھولتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آدھی اور کھلنی باقی ہے۔ ان خواتین کو غیر ملکیوں کی آنکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں چراوانے کا شوق چرایا ہے۔ سرجن ڈاکٹروں کی عید ہے، وہ ہزارہ عورتوں کی آنکھیں استعارن نہیں بلکہ حقیقتاً کھول رہے ہیں۔ ذرا نشہ لگا اور چشم نم و نرگس ہو گئی۔ اس قسم کے مہمل خپت صرف عورتوں تک محدود نہیں، مردوں کو دانتوں پر سونا چڑھوانے کا شوق ہے۔ ہر تیسرا چوتھا جاپانی اپنی سنہری ملما والی مسکراہٹ لیے اتراتا پھرتا ہے۔ میرے خیال میں ان کے اس خپت میں عورتوں کا بھی کچھ ہاتھ ہے۔ عورت سونے پر فریفتہ ہے، اور اگر کہیں اور سونا دکھائی نہ دے تو کم از کم عاشق کے دانت پر ہی نظر آ جائے۔ دوسرے اس ملک میں مردوں تک کے جسم پر بال نہیں۔ جب جاپانی مرد امریکن فلم کے ہیرو کے سینے پر سیاہ جنگل دیکھتے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہے، اور وہ سیدھے بیوٹی سیلون کا رخ کرتے ہیں اور وہاں اپنے سینے پہ کاشتکاری شروع کروا دیتے ہیں۔ جاپانی عورت چاہے کتنی ہی نیم بنتی جا رہی ہو، جس وقت وہ منہ کھولتی ہے تو اس کی آواز کے ساتھ مشرقیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں کی تخیلی شیریں دہن بس وہی لباس مجاز میں آئی ہے۔ وہ بولتی کیا ہے کہ منہ سے رس ٹپکتا ہے اور ہمارے مردوں کے منہ سے پانی یہ ان کی نسوانیت پر جی جان سے فدا ہیں۔ میں جب ان شیریں دہن عورتوں کے سامنے آواز نکالتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ کمرے کے شیشے چتک گئے ہیں۔ جاپان خاص الخاص مردوں کا ملک ہے، اس میں خدا نہ کرے کہ میں کبھی عورت پیدا ہوتی۔ زندگی کے سارے عیش مرد کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ اسلام نے مرد کو مجازی خدا ہی کہہ کر یہ چھوڑ دیا۔ جاپان میں تو اس خدا مجازی کی پرستش ہوتی ہے، وہ وہاں حقیقی معنوں میں دیوتا ہے اور اپنے سنگھاسن پر ابھی تک براجمان ہے۔ بچپن سے لڑکی کو مرد کی خاطر تواضع کرنی سکھائی جاتی ہے۔ جاپانی سارا دن دفتروں میں رہتے ہیں، بیویاں گھروں میں کام کرتی ہیں یا پھر ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن شام کو دونوں میاں بیوی اکٹھے کم ہی بیٹھتے ہیں۔ عورتیں شام کو اپنے شوہروں کے ساتھ کم ہی نکلتی ہیں۔ میں جن جن پارٹیوں میں گئی بہت گھبرائی کہ ان میں اکثر میرے سوا صرف ایک دو اور خواتین ہوتی تھی اور وہ بھی بیرونی۔ جاپانی مرد اپنی بیوی سے صرف غربت اور بے رونقی منسوب کرتا ہے اور تفریح کے لیے وہ کپڑے بدل کر سیدھا دیشہ گرد چلا جاتا ہے اور وہیں دن بھر کی تھکن اتارتا ہے۔ اور بیوی کا ظرف دیکھیے کہ وہ خاون کو دیشہ گرد جانے کے لیے کپڑے پہناتی ہے اور انہیں روز دیشہ گرد گھر کے لیے بل ادا کرتی ہے۔ میرے خیال میں عورتیں جاپان کی سب سے بڑی صنعت ہیں اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بھی خوب کماتی ہیں، لیکن مردوں کی زندگی کا ایک اہم جز نہیں ہے۔ حالانکہ امریکی دور میں عورتوں کو تعلیم عام ملی، ملازمتیں ملی، ووٹ ملے، لیکن پھر بھی مرد باہر اور اندر دونوں جگہ مالک کل ہے۔ اس کی کوتاہیاں طلاق کی وجہ سے نہیں بن سکتی۔ ایک دلچسپ چیز جو دیکھی وہ گھر داماد کی رسم ہے۔ بڑے بڑے معزز اور امیر گھرانے جن کے ہاں کوئی لڑکا وارث نہ ہو گھر داماد بنا لیتے ہیں، اور یہ گھر داماد اپنے سسر کا نام اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا مسٹر کشی موٹو کی بیٹی مہش کشی موٹو شادی کے بعد مسز کشی موٹو کہلائے گی۔ اسی طرح خاندان کا نام چلتا ہے۔ یہ گیشا کیا بلا ہے، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اور دو تین کتابیں پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ یہ گیشا ایک نہایت اعلیٰ شستہ مہذب اور ہنرمند طوائف ہے، اور یہ نوابی پیشہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود جاپانی معاشرہ۔ گیشاؤں کی تربیت میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں، اور انہیں گانا بجانا، ناچنا، بامذاق گفتگو، حاضر جوابی، لطیفے، پہیلیاں، کھیل اور کئی قسم کے فنون لطیفہ سکھائے جاتے ہیں تاکہ شام کو مردوں کی تفریح مہیا کی جا سکے۔ گیشا کو مرد کی رگ رگ سے واقف کیا جاتا ہے کہ کس طرح اسے بہلائے، اس کے دماغی اور جسمانی بوجھ ہٹائے جائیں، کس طرح ناز نخرے اور پیاس سے شراب پلائے اور کھانا کھلائے۔ عموماً کاروباری دعوتیں گیشا خانوں میں دی جاتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے کاروباری معاملوں کے فیصلے بھی انہی رنگین محفلوں میں کیے جاتے ہیں، لیکن ایسی تفریحات کے علاوہ ٹکٹ میں اور کچھ شامل نہیں۔ رات گزارنے کے لیے بہت بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے عموماً مرد ناچ گانے کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ عام سستی طوائفیں بھی ہیں اور ان سب کے لیے اکثر الگ علاقے مخصوص ہیں۔ گیشا کی طرح ان طوائفوں کا بھی اپنا پرائیویٹ محکمہ یا یونین ہوتا ہے۔ ہر گاہک سے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے اور کوئی مرد کسی طوائف کو مصیبت میں ڈال کر نہیں بھاگ سکتا۔ اگر طوائف کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس مرد کو اس کا خرچ دینا ہوتا ہے یا بچہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ گیشا کے پاس رات گزارنے کے لیے باقاعدہ ایک عہد نامہ بھرنا پڑتا ہے، اور اگر گیشا کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش وہی مرد کرے گا یا اس بچہ اور خود گیشا کو گھر لے آئے گا، اور یہ ناجائز بچہ گھر کی بیوی کو ماں کہے گا اور سمجھے گا گیشا ایک گورنس کی حیثیت سے گھر میں رہے گی۔ بظاہر یہ قاعدہ انسانیت پر مبنی ہے، جس نے کم از کم پیشہ ور عورتوں کے حقوق تو محفوظ کر دیے۔ پھر گیشاؤں کی بھی ذات ہوتی ہے، اچھی گیشا اور بری گیشا۔ اچھی گیشا یعنی ادبی، او بی آئی، پیچھے باندھتی ہے، اور بری گیشا سامنے باندھتی ہے۔ مجھے جاپانی گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا. کئی لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر دکھاؤ مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے. جاپانی جب باہر والوں کو بلائیں گے تو ہوٹل یا کلب میں, کبھی گھر پر دعوت نہیں دیتے. شاید ان کا خیال ہے کہ ہم جنگلی ان کے نازک نازک نفیس گھروں کو تہو بالا کر ڈالیں گے. جاپانی صدیوں تک باہر کی دنیا سے کنارہ کش رہے ہیں اور صرف پچھلے 80 سال سے انہوں نے اپنے معاشرے کے دروازے باہر والوں کے لیے کھولے ہیں, لیکن ان کے گھروں کے دروازے ابھی تک بند ہیں. خیر, میں نے بھی دید بن کر ایک گھر میں جھانک تو لیا. برآمدے اور باورچی خانے میں نہایت عمدہ لکڑی کا فرش, ٹائلوں کی چھتیں, کمروں کے بیچ میں دیواریں, ندارت, ہلکے ہلکے کاغذ کے دروازے جو ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں اور ہٹائے بھی جا سکتے ہیں تاکہ کمرہ جس ناپ کا بنانا ہو بنا لیا جائے. کمرے میں خوبصورت چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں, کوئی فرنیچر فالتو نہیں. محرابی صورت کا ایک گوشہ عبادت کے لیے مخصوص ہے, جہاں ایک نہایت حسین تغرا ٹنگا ہوا ہے. خوبصورت گلدان میں پھول, وہاں گھر والوں کے لیے خاموش بیٹھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں یا دل و دماغ کو سکون دیا جاتا ہے. خوشحال گھرانوں میں ایک مغربی طرز کا کمرہ ضرور ہوتا ہے جس میں میز, کرسیاں اور صوفے ہوتے ہیں. جاپانی کمرے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سونا, کھانا, بیٹھنا, کھیلنا, پڑھنا, سب کچھ ایک کمرے میں ممکن ہے. ہمارے ایک سویڈش دوست سے جب ایک ہوٹل والوں نے پوچھا کہ آپ مغربی کمرہ لیں گے یا جاپانی, تو وہ کچھ ترنگ اور کچھ تکلف میں بولے جاپانی, اور اندر پہنچ کر انہیں محسوس ہوا کہ اگر ذرا سا سر اٹھایا تو چھت بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گی, ذرا ہلے تو گھر بھی ہل جائے گا. بیچارہ گھٹنوں کے بل چلتا تھا, گھٹنوں کے بل حجامت بناتا تھا. اتنے لطیف اور نازک گھر میں انسان اپنے آپ کو خامخواہ ایک بے ہنگم حیوان تصور کرنے لگتا ہے, اور آئینہ بھی ڈر ڈر کر دیکھتا ہے کہ کہیں سینگ نہ نکل آئے. سرزمین جاپان آتش فشا پہاڑوں پر واقع ہوئی ہے, اس لیے زلزلے کے ڈر سے عام گھر ہلکے ہلکے بنائے جاتے ہیں. میرے سامنے بھی زلزلے کے دو زبردست جھٹکے لگے تھے اور ساری عمارت 2 منٹ تک ایک مدہوش شرابی کی طرح جھومتی رہی. میرے منہ سے تو بے ساختہ چیخ نکل گئی, لیکن چاروں طرف دیکھا تو عورتیں بدستور اپنے اپنے کام کر رہی تھی. جب کسی عورت کو ہم بدصورت نہیں کہنا چاہتے تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی شکل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ٹوکیو کی شکل بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. 1888 میں ٹوکیو کے بجائے ٹوکیو حکومت کا مرکز قرار دیا گیا, اور جب سے اس کے شہری نقشے میں کوئی ترتیب نمودار نہیں ہوئی. ہر طرف سے ایک ناترشیدہ درخت کے مانند اس کی شاخیں بے تحاشا پھیلتی جا رہی ہیں. پانی کا سمندر تو دیکھا تھا مگر انسانوں کا سمندر جاپان میں دیکھا ہے. یہ انسانی سمندر دفتر کے اوقات میں ٹیکسیوں, کاروں, رکشے میں شور مچاتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے. ٹیکسیاں شہر کے ہر حصے میں ہزارہا ہیں. میں نے امریکہ میں بھی ان کی اتنی افراد نہیں دیکھی. موٹروں کی کسی قطار میں عموماً 50 ٹیکسیاں اور 10 ذاتی کاریں ہوتی ہیں, اور بڑی سڑکوں پر 6-6 ایسی قطاریں. ہجوم کے وقت ہر 2 منٹ کے بعد ٹریفک 5 منٹ تک رک جاتا ہے. یعنی بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان پیدل چل لے. کار کی رفتار سے 5 منٹ کا راستہ عموماً آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے, اس لیے لوگ دن کے خاصے التہامی گھنٹوں میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ تکلیف صنعتی ترقی کی پہلی قیمت ہے. ٹوکیو میں ٹیکسی شاید دنیا بھر سے ارزاں ہے. روپیہ 1.25 روپیہ میں آپ کو ٹیکسی والا کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, لیکن اس میں 2 اور امکانات بھی ہیں. اول تو غلط پتہ پہ پہنچائے گا, یا پھر عالم فنا میں پہنچا کے دم لے گا. اگر آپ اس کی تیز رفتاری کے باوجود اپنی جان صحیح سلامت واپس لے آئے تو یا آپ کا امام زامن نہایت زبردست ہوگا, یا پھر ٹیکسی کی بریکیں. میں تو اپنا سانس روک کر ٹیکسی میں بیٹھتی تھی اور آیت الکرسی کے بجائے سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی کہ موت سامنے منڈلا رہی ہوتی تھی. ٹیکسی ڈرائیور کسی انجمن خودکشی کا رکن معلوم ہوتا تھا جو اپنی جان لینے اور دوسروں کی لینے پر تلا رہتا ہے. یہ طوفانی پتلا ہزارہا کاروں اور بسوں کو چیرتا ہوا یوں نکلتا ہے کہ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے، اور اس صورتحال کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ کر مینیجر کے سپرد کر جائیں۔ یہاں کا مشہور ترین بازار گنزا کہلاتا ہے، جو امریکی براڈ وے کا جواب ہے۔ بے حد کشادہ چھ سڑکیں پہلو بہ پہلو لیتی ہیں، دو طرفہ فلک بوس عمارتیں اور دکانیں ہیں، آٹھ آٹھ منزل کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اپنی یورپی حریفوں سے کسی طریقے سے کم نہیں، اور ان میں طرح طرح کے مال بھی ہیں، سوئی سے لے کر صوفے تک، اور مکی موٹو موتی سے لے کر موٹرو تک۔ ہر شے نہ صرف پائی جاتی ہے بلکہ اس نفاست سے سجائی جاتی ہے کہ گھنٹوں انسان اس نمائش قدے میں تصویر حیرت بنا پھرتا رہتا ہے۔ ہر منزل کے خودکار زینے کے سرے پر دو دو زندہ گڑیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی فالتو بات پوچھو کہ فلاں چیز کس منزل پر ملتی ہے تو شرما کر سرخ ہو جاتی ہیں اور کھسیانی ہنسی میں نو کر دیتی ہیں۔ لیکن عورتوں کی بہتات ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ ان کام کرنے والیوں کی تنخواہیں کم تو نہیں ہوتی، پھر بھی ہر دکان پر ایک کے بجائے دو دو لڑکیاں، ہوٹلوں میں ایک میز پر دو دو کھلانے والیاں کھڑی ہیں۔ ہر عمدہ سٹور کی پانچویں منزل پر نہایت اعلیٰ وسیع اور سستا ریسٹوران ہوتا ہے، جس میں ہزارہا مرد، عورتیں، بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھلی چھت پر نہایت خوبصورت باغ لگا ہوا ہے، جہاں موسم خواہ کوئی بھی ہو لیکن بہار ہمیشہ چھائی رہتی ہے۔ چھت کے ایک حصے میں کئی سو لوگ رسم چائے ادا کر رہے ہیں۔ اس رسم چائے کے متعلق بعد میں بتاؤں گی۔ ٹوکیو میں سب سے بڑھیا اور تازہ ترین سٹور ایک سنتی کرشمہ ہے۔ اس کی ایک منزل کے نہایت کشادہ اور طرز جدید کے ایوانوں میں مجلس موسیقی جمتی ہے، تھیٹر دکھایا جاتا ہے اور مشہور فنکاروں کی نمائش ہوتی ہے۔ ایک منزل پر چڑیا خانہ ہے، جس میں ہر قسم کے پالتو جانور خریدے جاتے ہیں۔ میرا وقت زیادہ تر تیسری منزل میں صرف ہوا، جہاں بانس کے برتن، کانچ اور سیپ کے گلدان، سنہری لاکھ کے عجوبے اور نوارد خریدار کے دامن کھینچتے ہیں۔ بانس جیسے کھردرے اور بے ہنگم مسالے سے کیا کیا باریکیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عموماً بانس پر رنگ و روغن نہیں لگایا جاتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رنگ خود بخود گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھیا قسم کا بانس سیاہ بلکہ گہرا جامنی ہوتا ہے۔ بانس کا فرنیچر، ٹوکریاں، لیمپ شیڈ، بانس کی تشتریاں، پلیٹیں، کانٹے چھریاں، چاول کھانے کی لمبی ڈشیں، گلدان۔ دل چاہتا تھا کہ گھر سارا بانس سے بنوا لوں اور بانس کے پنگوڑے میں جھولتی رہوں۔ جاپان کے میکی موٹو موتی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ میں نے ان کی دکانوں پر ہزارہا لڑیاں مختلف قیمتوں اور قسموں کی دیکھی۔ پچاس روپے کی لڑی سے لے کر پانچ لاکھ تک کی لڑی بھی تھی۔ غریب کی گردن میں پچاس ہزار کی لڑی پانچ سو ہی کی لگے گی، اور کسی سیٹھانی کی گردن میں پانچ روپے کی دس ہزار کی لگے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اصل نقل کا فرق صرف پہچان والے ہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے تو سارے موتی ایک ہی صدف سے نکلے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، چنانچہ میں نے موتی کا ایک دانہ بھی نہ لیا۔ ویسے جاپان میں انسان اپنے آپ کو لکھپتی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک انگریزی پونڈ جو اندازن 13.25 روپے کا ہوتا ہے، اس کے بدلے جاپانی سکے میں 1000 رین ملتے ہیں، اس لیے میرا بٹوا ہمیشہ 50-60 ہزار رین سے بھرا رہتا تھا، اور میں اپنے آپ کو رئیسا سمجھ کر سر اونچا کر کے چلتی تھی۔ ٹوکیو میں خرید و فروخت کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ اشیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دکانیں حسین، بیچنے والیاں خندہ لب اور خوبرو، اس پر ترا یہ کہ دو پیسے کی چیز کو بھی نہایت دلکش کاغذ میں ربن سے لپیٹ کر دیں گی۔ اکثر وہ کاغذ اس قدر حسین، رنگین اور نمونے کا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کھول کر اندر نظر نہ ڈالی جائے، یا کاغذ رکھ لے اور چیز پھینک دے۔ ہمارے ملک میں اس قسم کے کاغذ پر اشاک اتر روشنائی میں اپنا دل لپیٹ کر بھیجے نہ کہ موزے یا چٹنی۔ جاپانی رسم چائے کے سمجھنے اور سراہنے کے لیے پہلے اپنا طریقہ چائے نوشی دیکھنا ضروری ہے۔ انگریز ہمارے لیے دو بہترین روایتیں چھوڑ گئے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر اور دوسرے لپٹن کی چائے۔ پہلی کا حشر قریب ہے، دوسری نے حشر برپا کر رکھا ہے۔ یہ لپٹن تو قوم کو ایسی لپٹی ہے کہ دیہاتی بھی اس کے چسکے میں پڑ گئے ہیں۔ خیر، تو انگریز نے چائے چھوڑی، پر چائے پینے کا کوئی ڈھنگ یا سلیقہ نہ چھوڑا۔ چائے آپ خوروں میں پی، گلاسوں میں پی، دودھ کے جگ میں پی، حجامت کے ڈونگے میں پی، کچھ پہلوان تو بالٹیوں سے منہ لگا کر پی جاتے ہیں، بعض کفایت شعار پیالیاں خریدتے ہی نہیں، سیدھا تشتریوں سے چائے سڑپ لیتے ہیں۔ سگریٹ پان ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور منہ کے ساتھ زبان بھی چل رہی ہے۔ اس کے برعکس جاپانی رسم چائے ملاحظہ ہو، اول تو چائے ایک رسم ہے، مشروبات میں تو اتفاقاً شامل ہو گئی۔ 16ویں صدی میں اس کے بنانے، بانٹنے اور پینے کے باقاعدہ قانون اور اصول لکھے گئے۔ اگر وہ قواعد پڑھیے تو آنکھیں گھوم کر سر پر اور سر گھوم کر کیتلی پر۔ رگ وید کے منتر دہرانے آسان ہے، لیکن اس رسم چائے کے اصول یاد کرنے مشکل۔ خیر، آپ ڈریے نہیں، ہم کب یہ رسم ادا کرنے لگے ہیں۔ بہرحال ان سب حکایات کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسمانی، روحانی اور ذہنی سکون اور توازن کا قیام یعنی چائے ایک قسم کا یوگا ہے، جو آسن جما کر آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ بوند بوند پورا ہوتا ہے۔ خیر، سامعین تو بعد میں آئیں گے، پہلے چائے کے لوازم ملاحظہ کیجئے۔ سیاہ لوہے کی ایک بھاری انگیٹھی، ٹین کے ڈبوں میں بند پسی ہوئی چائے، سخت پاؤڈر کی طرح کئی قسم کے بانس کے چمچے، خوبصورت چینی کے کئی گول پیالے جن پر نہایت حسین منظر کھنچے ہوئے ہیں، پھینٹنے کے لیے بانس کی ایک مدھانی اور کچھ مٹھائی، اور ان سب لوازم کے سامنے چائے کی دیوی گڑیا کی طرح سجی ہوئی بیٹھی ہے۔ اسے بچپن سے چائے بنانے کا راز سربستہ بتایا گیا ہے۔ ہر چمچہ کس طرح اپنی جگہ سے اٹھایا جاتا ہے، کس طرح رکھا جاتا ہے، پھر سب چائے کا پاؤڈر کس طرح پھینٹا جاتا ہے اور کس طرح اس میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے، پھر یہ محلول کس طرح پیالیوں میں ڈالا جاتا ہے اور کس طرح مہمانوں کو پکڑایا جاتا ہے، اور پھر کس طرح مہمان اس حسین پیالی کے رنگ اور نمونے کو سراہتے اور پیالی ہاتھ میں لے کر گھماتے ہیں۔ ہر حرکت کے لیے الگ قانون اور سلیقہ ہے، ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ سامعین خاموش بیٹھے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یو این او میں کسی لیڈر کی موت پر تعزیتی خاموشی کا عالم ہے، لیکن ہندو رشی منی اس کو شانتی کہتے ہیں۔ یہ رسم ہر نئے مہمان کے لیے ادا کی جاتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر باغ میں ہوتی ہے، بڑی بڑی دکانوں میں ہوتی ہے، اس سے کہیں فرار ممکن نہیں، اور انہیں مذہبی وقار دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک فضا قائم کی جاتی ہے۔ اگر چائے باغ کے پاس نہیں جا سکتی تو باغ چائے کے پاس آ جاتا ہے۔ جاپانی باغ کا چل کر آ جانا مشکل بھی نہیں۔ ایک چٹائی، مٹی کا ایک ڈلا، تھوڑا سا پانی، ننا سا فرن پھول، اگر باغ نہ بھی ہو کم سے کم گلدان سامنے ہو اور ایک خوبصورت سا نوشتہ ہو جس کے رنگین منظر پر ٹک ٹکیاں جمی ہوں، سب اس سے محظوظ ہو رہے ہوں اور چائے نوش فرما رہے ہوں۔ یہ سب تو ہوا، لیکن خود یہ چائے کس تماش کی ہے، کس مزے کی ہے، دیکھنے میں پسی ہوئی مہندی اور پینے میں کونی۔ جاپان میں جس رفتار سے یہ پی جاتی ہے، ملیریا کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے۔ کسی مچھر کی شامت آ ہی جائے جو جاپانی خون چوسے، کمبخت باری کے لرزے میں چل بسے گا۔ ویسے تو یہ چائے قہوے کی طرح رقیق ہوتی ہے، لیکن خاص مہمانوں کے لیے خوب گاڑی بنائی جاتی ہے، اور اس میں خوشبو بھی مہندی کی جیسی ہوتی ہے۔ جس وقت یہ گاڑا گاڑا گرم جوشاندہ میرے سامنے پیالی میں آیا تو میں نے سہم کر میاں کو دیکھا، انہوں نے گھور کر کہا کہ پی جاؤ، آخر سقراط نے بھی تو دل رکھنے کو زہر کا پیالہ پی ہی لیا تھا۔ میں نے منہ میں الٹایا تو نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، پیٹ کی انتڑیاں کھینچ کر باہر اس پر تازیانہ کے فوٹوگرافر کیمرہ تانے کھڑا تھا، جھگیا کر جھوٹی ہنسی ہنستی۔ وہ فوٹو اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ آنکھوں میں حقیقت، ہونٹوں پر فریب، خدا دشمن کو بھی وہ کڑوی زہر گاڑی مہندی نہ پلوائے۔ لیکن اس سب چائے نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ہر ہوٹل میں سب سے پہلے یہ میز پر دھر دی جاتی تھی۔ بڑے ریسٹورانوں میں ہر میز پر مفت جگوں اور کیتلیوں میں بھری پڑی رہتی تھی۔ لوگ پانی کی طرح فٹافٹ فٹافٹ پی جاتے تھے۔ اللہ انہیں عالم غیب سے پورا پورا اجر دے۔ ہر ملک اپنے مخصوص کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ٹیمپورا یعنی تلی ہوئی مچھلی یا سبزی یہاں کی خاص الخاص شے ہے۔ یہ گہرے گہرے بناسپتی گھی کے کڑھاؤں میں دھیمی دھیمی آنچ پر بیسن کی طرح ایک قسم کے آمیزے میں تلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لیے گاہک کو کم از کم 8 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر گرم گرم پلیٹ میں آتی ہے۔ ٹمپورا میں جھینگے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہ تھی، بالکل پھیکے پکوڑے جیسا مزہ تھا۔ سکی یاکی، سکی یاکی ایک مشہور ڈش ہے، گائے کے گوشت کے پتلے پتلے پارچے جو سامنے تل کر کھلائے جاتے ہیں۔ جاپانی کھانا بہت ٹیسٹ اور اہتمام سے کھاتے ہیں۔ گھروں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہوٹلوں میں ہم جو ہی جا کر بیٹھے، مسکراتی ہوئی 3-4 گڑیاں آئیں، ایک کے سب شاید انا للہ کا کیتلا اور پیالیاں سامنے سجائیں، دوسری بھیگی بھیگی گرم بھبکتے ہوئے تولیے تشت میں سجا کر لے آئی اور ہمارے ہاتھ پونچھے، تیسری نے پلیٹ اور بانس کی بنی ہوئی کھانا کھانے کی تیلیاں سامنے رکھی، چوتھی نے گیس کا چولہا لا کر میز پر جلایا، اور پھر میں نے سکی یاکی کے لوازم کٹی ہوئی پیاز، بانس کی کونپلے، پھلیوں کا دہی، مسالہ، کالی مرچ، نمک، گھی اور گائے کے گوشت کے پارچے۔ اب وہ مسکرا مسکرا کر اپنی میٹھی میٹھی آواز اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں منے منے سوال اور جواب کرتی جا رہی تھی۔ سامنے گرم گرم گوشت روسٹ ہو رہا تھا، بھوک بڑھ رہی تھی میری تو خوشبو سے اور میاں کی اس گڑیا کی مسکراہٹوں سے۔ سکی یاکی کو 80% نمبر دے کر پاس کر دیا۔ ہمارے تکوں کا جواب ان کے پاس یاکی توری ہے، مرغی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو مرچ نمک لگا کر سیخوں پر بھونے جاتے ہیں اور خاصے مزیدار ہوتے ہیں۔ جاپانی کھانے عموماً دیکھنے میں عمدہ اور سننے میں اس سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہر ڈش کی سجاوٹ الگ ہوتی ہے اور کھانا چٹخارے لے لے کر سڑپتے مار مار کر کھایا جاتا ہے، اور دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ با آواز بلند داد دی جا رہی ہے۔ سنا ہے کہ اچھے دسترخوان پر گلے داؤدی کا اچار بھی ہوتا ہے۔ یہ سب امیروں کے کھانے ہیں، عوام اور پیشاور تو ابلے چاول اور کچی مچھلی پر ہی پلتے ہیں۔ نمبر 2، جاپانی قوم آفتاب پرست، بحر پرست، جنگ پرست اور شہنشاہیت پرست رہی ہے۔ صدیوں کی ظلمت اور جنگ جو فتنہ پرور سرداروں کی مخاصمت کے بعد 1888 میں بادشاہت کے عہد جدید کا آغاز ہوا، جاپان کی صنعتی ترقی اسی عہد سے شروع ہوتی ہے اور جاپان صنعت کے ساتھ رنگ جدید میں رنگا جاتا ہے۔ 1895 میں چین کو اور 1904 میں روس کو شکست فاش دے کر جاپان نے ایشیا پر اپنی دھاک بٹھا دی، اور خصوصاً سفید فام روسیوں کو ہرا کر گوری چمڑی کی برتری ختم کر دی۔ پھر 1914 کی پہلی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دے کر دنیا کی 5 بڑی قوموں میں شمار ہونے لگیا۔ دوسری عالمی جنگ میں 1945 کی شکست بھی دراصل جاپان کی فتح تھی، کہ اگر یہ شکست نہ ہوتی تو شاید جاپان کی صنعتیں اتنی تیز رفتاری سے ترقی نہ کر سکتی۔ امریکہ نے اگر سے اپنے شکست خوردہ حریف کی کروڑوں ڈالر سے امداد کی، ہر قسم کی مشینری بھی لگائی، لیکن جاپان سے ایک ایسا عہد نامہ کر لیا کہ وہ نہتہ ہو جائے اور کسی قسم کی جنگ کا امکان نہ رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان نے سارا بجٹ قومی اور صنعتی ترقی پر خرچ کیا اور ایک کوڑی بھی تحفظ یا فوجی نظام پر ضائع نہ کی۔ صنعتی ترقی کی دوسری وجہ جو مجھے بتائی گئی وہ یہ تھی کہ حکومت نے سب سے پہلے بھاری صنعتیں قائم کی اور بھاری صنعتوں سے ہی قوم بتدریج ہلکی صنعتوں کی طرف مائل ہوئی۔ یہ میلان بیشتر ایشیائی ملکوں کی اقتصادی پالیسی کی ضد ہے۔ ابتدا میں وہاں کی حکومت نے خود بھاری بھاری صنعتیں قائم کر کے بڑے بڑے امیر کاروباری خاندانوں کے ہاتھ فروخت کر دی، جو پہلے ہی سے کاروبار میں مصروف اور نا تجربہ کاری میں ٹامک ٹوئیاں مارتے اور ادھر ادھر بھٹکنے کے خطرے سے محفوظ تھے۔ اس طرح جاپان بہت جلد بیرونی مدد سے بے نیاز ہو گیا اور اس کی صنعت خودرو ہو گئی، اور اب اپنے ہی برتے پر دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ پھر ملک کی صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ زرعی ترقی بھی ہوتی رہی، اور حکومت نے دیہات کو کسی وقت بھی فراموش نہیں کیا، جس کے باعث جاپان کی دیہاتی آبادی خوب خوشحال ہے اور صنعتی مال کی اہم خریدار۔ اور یہ بھی اس ملک کی ترقی کا ایک بڑا راز ہے کہ دیہات میں رہنے والی اکثریت اس معیار اور مذاق کی ہے کہ شہری مارکیٹ کی بہت بڑی گاہک بن گئی ہے۔ ایک اور وجہ اس حیرت انگیز ترقی کی یہ بھی ہے کہ جاپان نے 10 سال کے اندر اپنی شرح پیدائش کو آدھا کر لیا۔ جہاں ہر سال کھانے والوں کی تعداد میں 2% اضافہ ہوتا چلا جائے، وہاں تیز رفتار ترقی ممکن نہیں۔ جاپان میں اسکاف کرنا جرم نہیں، یا کم از کم پولیس اسے جرم نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ ہیروشیما کے سانحے کے بعد کچھ بچے اپاہج پیدا ہوئے، جس سے خوفزدہ ہو کر لاکھوں مردوں اور عورتوں نے اپنے اپنے آپریشن کروا لیے۔ ویسے بھی یہ قوم زندہ، ہوشیار اور باخبر ہے، اور موجودہ مسائل کے پیش نظر اپنے کنبوں کی تعداد بڑھنے نہیں دیتی۔ جاپان کی صنعتی ترقی ایک کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ یقین ہے یہ قوم چند سال میں یورپ سے پھر ٹکر لے لے گی۔ اس وقت بھی جاپان نے بحری جہاز سازی میں انگلستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں بحری جہازوں کا سب سے بڑا کارخانہ جاپان میں ہی ہے۔ صنعتی میدان میں جاپانی جرمنی سے بھی ٹکر لے رہے ہیں۔ کیمروں کے جاپانی لینس جرمن لینس سے بہتر ہے۔ اس کے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹرانزسٹر، ریفریجریٹر، دوربین، ریڈیوگرام یورپین اور امریکی معیار پر پورے کرتے ہیں اور قیمت میں کہیں سستے ہیں۔ جاپان کا ریشم اور خاص طور پر شاموز اور شکے بعید کے ملکوں میں خاص طور پر مرغوب ہے اور فراوانی سے ملتا ہے۔ اللہ کی شان کہ جس جاپانی مارکیٹ کو کبھی حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اب وہ خود ایک معیار بن چکا ہے۔ ہمارے بچپن میں جاپان ایک قسم کی گالی سمجھی جاتی تھی، آج وہی لفظ دنیا کی تجارت میں عزت رکھتا ہے۔ جاپانی کارخانے اس طرح سے مال اگل اگل کر پھینک رہے ہیں کہ ان کے اپنے شہر اور دکانیں سنبھال نہیں سکتے۔ کئی دکانوں پر مال ابل ابل کر سڑکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ ایک شے باہر والے نہیں خریدتے، اور وہ ہے جاپانی موٹر کار۔ نتیجہ یہ ہے کہ جاپان میں لاکھوں موٹر گاڑیاں چیونٹیوں کی طرح رینگ رہی ہیں، اور یہی کیفیت رہی تو آج سے چند سال بعد کار ٹھہرانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس صنعتی ترقی کا نتیجہ یہ ہے کہ جاپان کا معیاری زندگی ایشیا میں سب سے اونچا ہو گیا ہے۔ بے روزگاری برائے نام ہے اور تعلیم عام۔ ہر دوسرے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے۔ ہم ان کے دیہات میں گئے تو وہاں تقریباً ہر گھر میں ٹیلی ویژن، سینے کی مشین، ریڈیو، کپڑے دھونے کی مشین، ٹریکٹر، بائی سائیکل اور اعلیٰ درجے کے زرعی اوزار موجود پائے۔ 3 ایکڑ زمین کے مالک ایک اوسط درجے کے کسان کے گھر میں جا کر پوچھا تو اس کی خالص آمدنی سب خرچ نکال کر تقریباً 800 روپیہ ماہوار تھی۔ جاپانی کسان زمین کے چپے چپے سے چیز اگاتا ہے، ایک انچ بھی ضائع نہیں کرتا۔ درختوں پر بہت سا ساز و سامان ٹانگ دیا جاتا ہے تاکہ زمین نہ گھرے، اور پیداوار کے فضلے سے بھی کوئی چیز پیدا کر دی جاتی ہے۔ خاندان کا بچہ بچہ کام کرتا ہے اور کمانے میں آر نہیں سمجھتا۔ عورتیں صنعت کا دایاں بازو ہیں اور اپنے فالتو وقت میں نوکریاں کرتی ہیں۔ انہی عورتوں کے بل پر گھریلو صنعتیں چل رہی ہیں۔ جاپان کو نکال تو کہتے ہیں، لیکن وہ اتنی اعلیٰ نکالی کرتا ہے کہ سویڈن کا کانچ، جرمنی کی کپڑا بننے کی والی مشین اور انگلستان کے تیار شدہ کپڑے کا ہو بہو نمونہ بنا کر دکھا دیتا ہے، اور میری ناچیز رائے میں ادنا درجے کی جدت سے اعلیٰ درجے کی نکالی بہتر ہے۔ ایک انگریز نامہ نگار نے لکھا کے باوجود اس کے کہ جاپان کے پاس اپنے قدرتی ذرائع ناپید ہیں، نہ لوہا ہے، نہ لکڑی، کوئلہ ہے، نہ تیل، پھر بھی اس کی صنعتی پیداوار 1953 سے لے کر اب تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس دور میں اس نے روس اور جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جنرل میک آرتھر نے دو احسان جاپان پر کیے ہیں، ایک تو زرعی اصلاح اور دوسری تعلیمی اصلاح۔ ایک اصلاح کے تحت بڑی بڑی زمینداریاں ختم کر کے چھوٹے چھوٹے کسانوں میں بانٹ دی گئیں، اور اب ان کسانوں کو آسانی سے قرضے مل جاتے ہیں اور قرضوں کے ساتھ فنی امداد بھی۔ اس کے علاوہ کسان کی اپنی ارتھ فشانی اور ذہانت سے بھی دیہاتی معیاری زندگی بہت اونچا ہو گیا ہے۔ شہروں میں کارخانے کے مزدوروں کی اجرت گزشتہ 7-8 برس میں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ان کے کام کرنے کے گھنٹے کم ہو گئے ہیں۔ چھٹیاں، انعام، انشورنس اور مفت ڈاکٹری امداد مہیا ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے، مشہور سے مشہور کارخانے دار اپنے مزدور سے پدرانہ سلوک کرتے ہیں، لیکن چند علاقوں اور چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے کارخانوں کے مزدوروں میں ابھی تک غربت اور تنگی ہے۔ ٹوکیو کی سڑکوں پر گردی رکھنے کی ہزاروں دکانیں نظر آتی ہیں، جہاں مزدور اپنی ٹوکیو کی سڑکوں پر گروی رکھنے کی ہزاروں دکانیں نظر آتی ہیں جہاں مزدور اپنی چیزیں گروی رکھتے ہیں، اور کچھ تو کام پر جاتے ہیں وقت اپنے ابلے ہوئے چاول کا پیالہ ہی گروی رکھ جاتے ہیں، جو واپسی پہ مزدوری ملنے پر چھڑا لیتے ہیں۔ شہنشاہیت کی قدیم اور باوقار روایت کے باوجود اکثریت نے جمہوریت قبول کر لی ہے۔ البتہ جمہوریت کی نقل اور شکل کے بارے میں کچھ اختلاف رائے ہیں۔ یہاں تین اہم سیاسی گروہ ہیں: لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، جو اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ بہت ہر دل عزیز معلوم نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دارالعلوم اور مجلس مشاورت میں اس کے اراکین کی اکثریت ہے۔ دوسری سوشلسٹ پارٹی ہے، جو 10 لاکھ ہم خیال اراکین کی موجودگی کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ پارٹی خوب زوروں پر ہے۔ اس کے رضاکار اور اراکین زیادہ تر طالب علم، اساتذہ، یونیورسٹی کے پروفیسر اور مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ یہ پارٹی فی الحال موجودہ حکومت کو ہٹا تو نہیں سکتی، البتہ اسے ہلا ضرور دیتی ہے۔ وہ پرامن بغاوت کے ذریعے موجود سرمایہ دارانہ نظام کو ہٹا کر ایک ایسی سوشلسٹ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے جو معاشرتی سلامتی پر مبنی ہو۔ یہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں کے سخت خلاف ہے۔ تیسری پارٹی، جو اسی کی ایک شاخ ہے، اب ایک جدا حیثیت سے اور اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کا نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید سفر نامہ سننے کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے۔